عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان جزء وسبعون صدقة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء صدقة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حضرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال، وہ 70 سے زائد ہیں. اور 70 یہ کلمہ عربی زبان میں اہل عرب اس کو جب بولتے تھے تو بکثرت اس سے مراد 70 کی گنتی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب ہوتا تھا بہت زیادہ. جیسے بعض اوقات ہم اردو میں کہتے ہیں تو میں 70 مرتبہ یہ بات کہی، تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ 70 مرتبہ گن کر کہی، بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ کہی. تو کثرت بیان کرنے وقت ہوئی، تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان کے شعبے گن کر 70 ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ، اور زیادہ ان کے اعمال کی تعداد 70 سے بھی کہیں زیادہ ہے، وہ سب ایمان کا حصہ ہے. بتلانا یہ مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ایک شعبے کو آدمی پکڑ کر بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں ہو گیا مومن کامل، نماز پڑھنی شروع کر دی مثلاً، روزہ رکھنا شروع کر دیا، عبادات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ نہ سمجھے آدمی کہ بس ایمان کامل ہو گیا، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ مومن صرف مسجد میں مومن نہیں ہوتا، صرف مسلے پر بیٹھ کر مومن نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں جب روزمرہ کے کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن، بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے اس وقت بھی مومن، دفتروں میں کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن، ہر جگہ مومن ہے. تو ہر جگہ ایمان کے تقاضے پر عمل کرے، تو عبادت ہو، معاملہ ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، جتنے شعبے زندگی کے ہیں ان سب میں انسان کا، ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں. اس سے کوئی معنی نہیں کہ مسجد میں آ کر تو عبادت کر لی، سجدہ کر لیا اللہ کے جلالہ کے حضور، بازار میں پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان سے معذور بنا لیا، کہ اس کی فکر نہیں کہ جو لقمہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، رزق جو مل رہا ہے جو میں خود کھا رہا ہوں، جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ حرام کا کھلا رہا ہوں یا حلال کا کھلا رہا ہوں، اس کی فکر نہ ہو. تو یہ ایمان کا، ایمان اس کا کامل نہیں جب تک کہ وہ ان تمام شعبوں میں دین کے تقاضوں پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان کو محسور نہ کر لو نماز روزے میں، بلکہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور ان سب شعبوں پر عمل کرنا ایک مومن کامل کے لیے ضروری ہے. ان 70 شعبوں کا سب کا بیان تو فرمایا نہیں، سرکار دوار اس طرح کرنے. لیکن تین شعبے یہاں پر اس حدیث میں ذکر فرما دیے, اس لیے ذکر فرما دیے تاکہ کچھ تھوڑی سی جھلک معلوم ہو جائے, جو ان شعبوں کا تعارف ہو جائے, اس کی جھلک نظر آ جائے کیا کیا شعبے ہیں جو ایمان کے تقاضے کے لیے ضروری. جیسے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اسی پر, شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے, وہ درخت کسی حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبے کیا کیا ہیں, وہ سارے کے سارے اعمال انہوں نے جمع کر دیے قرآن و حدیث سے لے کر کہ کیا کیا مومن کو کرنا ضروری ہے, اور بہت سے حضرات نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. لیکن تین شعبے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر فرمایا. پہلا فرمایا کہ افضل ہوا قول لا الہ الا اللہ, ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل شعبہ, اعلیٰ درجے کا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ, یعنی توحید کا اقرار, توحید کا اقرار اور اعتراف کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ وہ اقرار ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا, اور جو وہ اقرار ہے کہ اگر اس کو سچے دل سے اس کی صحیح روح کے ساتھ انسان اپنا لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اس کی سنور جاتی ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اگر 70 برس کا کافر ہے اور سب سے جیسے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی وقت مسلمان ہو جائے, یہ انسان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے, یہ انسان کو کفر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے, یہ انسان کو اللہ سے مبعوث سے محبوب بنا دیتا ہے. ایک لمحے پہ اس پر اگر برتا سیدھے جہنم میں جاتا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر گیا, اس اقرار اعتراض سے کر کے گیا تو سیدھا جنت میں پہنچا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. اور یہ مبالغے کی بات نہیں, واقعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کلمے کی بدولت جنت تک پہنچایا اور جہنم سے نکالا. حضرت غزوہ خیبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں غزوہ خیبر ہوا, اپنے یہودیوں کے اوپر حملہ فرمایا تھا مدینہ طیبہ سے, یہودی بڑے پریشان کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو, تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر جا کر حملہ کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے, خیبر کا محاصرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فتح فرمایا. وہ خیبر کے غزوے کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, تو اس وقت کا واقعہ سیرت میں آتا ہے کہ ایک خیبر کا رہنے والا ایک چرواہا تھا, اسود کے نام سے مشہور ہے, اس واسطے کہ سیاہ فام تھا, اسود کے معنی عربی زبان میں سیاہ فام کالا, تو سیاہ فام تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک روز بکریاں لے کر خیبر کے شہر سے باہر نکلا چرانے کے لیے, تو راستے تو دیکھا سامنے کے مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب احترام ہے, شمے وغیرہ ہوں گے, تو سیدھا سادہ چرواہا کا دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس لیے یہاں پر آئے ہیں, ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح. تو وہ بکریاں لے کر اور خیموں کے پاس پہنچ گیا اور سنت کہا تھا کہ ان کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جا کر کسی صحابی سے پوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں, تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فلاں خیمے کے اندر, چلے جاؤ تو وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی. اس نے کبھی خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ کسی ملک کا بادشاہ یا کسی قبیلے کا, اتنے بڑے قبیلے کا سردار, وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے چھوٹے سے خیمے میں مقیم ہو اور ایک چرواہا جا کر گرارا سے جا کر مل لے, تصور میں جا سکتا. اس نے کہا کہ یہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو, اس کے لیے کہتے تمہارا کلا بادشاہ رہتا ہوگا اور مجھ سے جا کے مل لے گا. کیا کہتے مذاق نہیں کرتے, واقعتاً ہمارے سردار ہمارے آقا ایسے ہی ہیں, تم اگر جا کر ملنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ سیدھے. پھر بیٹھے وہ بیچارہ حیرانی کے عالم میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گیا. جا کر دیکھا تو نہ کوئی پہرے دار, نہ کوئی سنتری, نہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا, نہ کوئی ہتھوں بچوں کہنے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا سادگی کے ساتھ خیمے کے اندر. چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا تو چہرہ انور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو چہرہ ہی دیکھ کر دل کی دنیا بدلنے لگی. کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت لے کر آئے ہیں, آپ کیوں آئے ہیں یہاں خیبر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور کیا آپ کی دعوت ہے, کیا آپ کا پیغام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بتایا کہ بھائی میرا پیغام تو یہ ہے کہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اسی کو اپنا معبود قرار دو, اور یہ شرک اور کفر کی باتیں کرتے ہو, بری باتیں کرتے ہو, چھوڑ دو. یہ پیغام مختصر آپ نے تشریف فرمائے. سیدھا سادہ آدمی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس ماحول کے اندر اس طرح اچانک ہوئی, آپ کے کلمات کان میں پڑے, دل میں اترے, جو دل کی دنیا بدلنے لگی. پہلے کا اچھا یہ بتائیے, اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر لوں تو میرا کیا حقوق ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حقوق یہ ہوں گے کہ ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے, تم ہمارے بھائی ہوگے, جو ہمارے سارے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہیں بھی حاضر ہوں گے. اس نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ کوئی ملک کا بادشاہ مجھ سے یہ کہے کہ میں تجھے سینے سے لگاؤں. تو اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور مجھ سے مذاق کرتے ہیں چرواہے سے کہ مجھے سینے سے لگائیں گے, حالانکہ میں سیاہ فام ہوں, بدصورت ہوں, میرے منہ سے میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے, اس حالت میں آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے اور کس طرح مجھے ایک جو اپنا جہر سمجھیں گے؟ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اسلام وہ چیز ہے کہ اس کے اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہو جاتے ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی, ہم باقی تمہیں سینے سے لگائیں گے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ میرا چہرہ سیاہ ہے, میں بدصورت ہوں, میرا جسم سیاہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے. اور تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو خوشبوؤں سے مہکا دے. جب یہ بات سنی تو اس نے چرواہے نے کہا کہ اگر یہ بات آپ سچی کہتے ہیں, آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں, تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہتے ہیں مسلمان, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق ادا کرنا. کہنے لگا کہ اب مجھے بتائیے, میں اب آپ کے پیچھے ہوں, جو آپ حکم دیں گے وہ کروں گا, بتائیے کیا کروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایک ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ جب نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں, نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تمہیں روزے رکھواؤں, نہ تم کوئی مالدار ہو کہ تم سے زکات دلواؤں, اور حج تو اس وقت تک فرض ہوا ہی نہیں تھا, تو اس واسطے اور کوئی عبادت کا تو موقع ہے نہیں, البتہ ایک عبادت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے, یعنی جہاد. اس جہاد میں شامل ہو جا, یہی کام ہے تمہارا ویسے مسلمان. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جہاد میں شامل تو ہو جاؤں لیکن جب جہاد میں آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں یا کمال ہوتے ہیں, یا غازی ہو گیا یا مر گیا, تو اگر میں اس جہاد میں کام آ گیا تو یہ بتائیے کہ میرا کیا انجام ہوگا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد کے اندر کام آ گئے تو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنرل فردوس پر پہنچو, اور وہ جو میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا, تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں مہکا دے گا, تو وہ ہوگا تمہارے ساتھ. اس نے کہا کہ اچھا, اگر آپ اس کی ضمانت لیتے ہیں تو میں جہاد میں شامل ہوتا ہوں, البتہ یہ بکریاں لے کر آیا ہوں, یہ یہودیوں کی بکریاں میرے پاس ہیں, ان کا کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ کے آؤ, حالانکہ یہ جنگ کا زمانہ ہے, یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے,
حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ کے اندر ان کا مال بھی قبضہ کر لینا جائز ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ چرواہا امانت لے کر آیا تھا، بطور امانت کے لے کر آیا تھا، بطور جنگ کے نہیں، اس لیے سرکار جو عالم صاحب نے حکم دیا کہ پہلے جا کر یہ بکریاں چھوڑ جاؤ. یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. کہ عین حالت جنگ میں بھی اس بات کو فراموش نہیں فرمایا کہ یہ بندے کا حق ہے. کس بندے کا؟ جس کی جان لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، جس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، جس پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان بندوں کا حق ہے. اس بندے کا حق پہلے ادا کرو، چھوڑ کے آؤ. چنانچہ وہ جا کر بکریوں کو چھوڑ کے آیا، آ کر جہاد میں شامل ہوا. جب جہاد ختم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے بعد جو لوگ جو حضرات زخمی ہو جاتے یا شہید ہو جاتے تھے، ان کے معائنے کے لیے تشریف لے جایا جاتے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لے گئے معائنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کا کچھ جمگھٹا سا جمع ہے، لوگ کھڑے ہوئے ایک جگہ. پوچھا بھائی کیا قصہ ہے؟ کہا جی ایک صاحب کی یہاں پر لاش نظر آ رہی ہے جن کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. پھر کون؟ سرکار جو عالم صاحب قریب جا کر آپ نے دیکھا تھا، آپ نے فرمایا تم نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا ہوں. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچایا، اور فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو مشک عنبر سے غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے جسم کو خوشبوؤں میں مہکایا جا رہا ہے. یہ فرمایا کہ عجیب ہے یہ اللہ کا بندہ کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ساری زندگی، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی زکات نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچایا. تو یہ میں آج کر رہا تھا کہ یہ کلمہ ایسا عجیب و غریب کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے اگر انسان مر جائے تو جنت جہنم میں، اور مرنے پڑھنے کے بعد مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں. تو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان اس کلمے کے بدولت. تو یہ بات غلط نہیں، مبالغہ نہیں، واقعہ. اللہ اللہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس مرض وفات میں جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں کہ چچا خدا کے لیے ایک مرتبہ اس کلمے کا اقرار کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے میں نمٹ لوں گا، لیکن اس کلمے کا اقرار کر لیجئے. نہیں توفیق کوئی قسمت مقدر میں نہیں تھا، توفیق نہ ہوئی، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر یہ اقرار کر کے آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ جنت آپ کو مل جائے، لیکن اقرار کیے بغیر چلے گئے. تو اس واسطے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد فرمائی لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا. تو اس واسطے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے، آپ کی اتنی مدد فرمانے کے، سرکار بھی فرماتے ہیں اب میرے بس سے باہر ہے ان کو بچانا. تو یہ وہ کلمہ ہے. تو میں آج یہ کیا کرتا ہوں کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے کلمہ، یہ کہ ایک لمحے کے اندر انسان کو کفر سے اسلام میں داخل کر دیتا ہے، جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، یہ مقبول سے محبوب بنا دیتا ہے. کوئی منتر ہے، کوئی جادو ہے کہ اس کے کلمہ زبان سے منتر پڑا تو آدمی جو ہے وہ جہنم گروف ہو گیا؟ تو یہ منتر ہے. حقیقت میں منتر وانتر کچھ نہیں، یہ ایک اقرار ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے کہ اس کائنات میں بات مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا، معبود مانوں گا تو اللہ کو مانوں گا. معبود ماننے کے معنی کیا؟ کہ میرے نزدیک اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. میرا باپ آ جائے، میری ماں آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، میرا دوست آ جائے، میرا عزیز آ جائے، میرے ذاتی نفسانی جذبات آ جائیں، لیکن ان کی بات نہیں مانوں گا، اللہ کی بات مانوں گا. یہ اقرار ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ عہد ہے جو انسان کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا. معمولی بات نہیں یہ کہہ دینا، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، دل سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا کہ یا اللہ آج کا تعلق کاٹ لیا, آپ کے ساتھ جوڑ لیا. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ نفی ہے, اور عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے نفی ہے جنس, کہ میں نے ساری مخلوقات ساری کائنات ان سب کی نفی کر دی کہ وہ میرے معبود نہیں, وہ قابل اطاعت نہیں. اگر قابل اطاعت قابل عبادت ہے تو صرف اللہ ہے, صرف ایک ہی ذات ہے, اسی کی بات مانوں گا, اس کی اس کے سوا کسی کی نہیں مانوں گا. یہ اقرار ہے, یہ اقرار ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاتا ہے, جو اللہ کے مبعوث سے محبوب بناتا ہے, جو کفر سے ایمان میں لاتا ہے. تو یہ محض زبانی جمع خرچ نہیں, دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا. جب یہ کہہ دیا کہ ماں الہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا, تو کیا مانا کہ عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا, کیا مانا کہ اطاعت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا, اور اپنی مشکلات کو مشکل کشا حاجت روا کسی کو نہیں مانوں گا سوائے اللہ کے. اور اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا, توکل اللہ پر کروں گا, کسی مخلوق پر نہیں کروں گا. اس بات کا اقرار ہے کہ خوف مجھے اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہوگا, محبت صحیح معنی میں محبت وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہوگی, رضا جوئی خوشنودی سوائے اللہ کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگی. ان سب باتوں کا مجموعہ ہے توحید, ان سب باتوں کا مجموعہ توحید ہے. میں زبان سے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ دینا یہ توحید کا مقام پیدا نہیں کرتا. جب توحید دل میں آ جائے, کیسی توحید کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے, اور ایک شخص آ گیا تلوار اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گیا, اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا. اب اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں, اکیلے ہیں, دوسرا حملہ آور ہے, حملہ آور پوزیشن میں ہے, اور ایک لمحے کے اندر وہ تلوار چلائے تو کام تمام ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت میں جو بات زبان پر آتی ہے وہ یہ کہ مجھے تم کہتے کون بچائے گا, مجھے اللہ بچائے گا. اگر اس کا مقدر کیا ہوا وقت آ گیا تو کوئی نہیں بچا سکتا, نہیں آیا تو تم کیا ہزار لوگ کھڑے تلوار لے کر ٹوٹ کر آ جائیں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ہے توحید کہ ڈر سوائے اللہ کے کسی کا نہیں, بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہیں. یہ ہے مقام توحید. شیر سادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ موحد جب بر پائے ریزی زرد, جب فولاد ہندی نہیں بر سرد, امید و ہراست نباشت دیکھا ہمینس نے بنیاد توحید و بس. جو موحد وہ ہے جو اس کے پاؤں پر سونے کے خزانے لا کر ڈھیر کر دو اور کہہ دو کہ یہ خزانے تمہیں ملیں گے اللہ کے اس حکم کے خلاف اپنا کام کر لو, تو وہ خزانوں کو ٹھکرا دے گا اس واسطے کہ اس نے خزانوں کو اپنا معبود نہیں بنایا, اللہ کو اپنا معبود بنایا. ہوا ہے جب بر پائے ریزی درش, جب فولاد ہندی نہیں بر سرش, کہ اس کے سر کے اوپر تلوار سوچ کے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ کام کر ورنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے, تو اس وقت بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف کام نہیں کرے گا. اللہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک غزوے میں ایک جہاد کے لیے بھیجا لشکر دے کر کسی کافر کے خلاف. وہ کافر سردار تھا, بادشاہ کا فرجہ نے کیا تھا, تو اس نے جب لڑائی ہوئی تو اس میں مسلمان کچھ مغلوب ہو گئے اور اس نے گرفتار کر لیا سارے صحابہ کرام. حضرت عبداللہ بن حذافہ جو لشکر کے امیر تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور سارے صحابہ کرام جتنے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا. اب گرفتار کر کے زبردستی کرنا چاہ رہا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو, اور اس کے لیے کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانو گے تو تمہیں انتہائی اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا. یہ اللہ کے بندے ان کے دلوں میں ایمان بھر کر چکا, کچھ بھی ان کو ڈرایا جائے دھمکایا جائے ایمان سے پھرنے والے نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایمان سے نہیں پھریں گے. آخر کو اس نے یہ حرکت کی کہ بہت بڑی آگ سلگا کر اس کے اوپر چڑھایا, تیل کا کڑھایا چڑھایا اور تیل کھولایا, اور کھولا کر ایک آدمی کو جو کوئی قیدی تھا اس قیدی کو لا کر اس کڑھائی کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں لا کر ڈال دیا. تو لکھا ہے کہ جس وقت اس کو ڈالا گیا تو اتنا تیز کھول رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اسی وقت الگ ہو گئے کڑھائی میں. یہ منظر دکھایا عبداللہ ابن حذیفہ اور کہا کہ دیکھو یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے, ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کو چھوڑ دو, توحید کے اقرار کو چھوڑ دو, ورنہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے. تو جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ منظر تو جواب میں فرمایا کہ تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ شخص ہوں کہ جب سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے اس وقت سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک عضو آپ کی راہ میں زخموں سے چور نہ ہو جائے. میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں, مجھے ڈراتے ہو کہ اس میں دہائی میں ڈالوں گا ڈالا جائے گا تمہارے آگے اس طرح گھٹ جائیں گے. میں تو وہ دعا کرتا ہوں, اس لیے میں اگر یہ تم مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہ رہے ہو تو آئے میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا, یہ تو میرے خواہشات کے پورے ہونے کا وقت آ گیا. بادشاہ نے بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا دنیا کے تختے پر کہ جو یہ گائے کے ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ میرا سارا جسم زخموں سے چور ہو جائے اللہ کے راہ. اس بات کا کچھ روک پڑا دل میں کہ یہ بات کس مقام کا آدمی ہے, کیا اس کا دل ہے, کیا اس کے جذبات ہیں, کیا اس کا اعتقاد ہے. روک پڑا تو دل میں کچھ نرمی آئی. اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ جب تم اتنے ڈٹے ہوئے ہو اپنے اس دین کے اوپر تو چلو تمہارے ساتھ میں رعایت کرتا ہوں. میں تم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو, البتہ اگر تم ایک کام کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں آزاد کر دوں. کہا کیا؟ کہ تم اور تمہارے ساتھی سارے کے سارے میرے پیشانی پر بوسہ دیں. جو میری پیشانی پر بوسہ دیں گے تو میں جو پیشانی پر بوسہ دیتا جائے گا اسے چھوڑتا جاؤں. اب کافر مشرک اس کی پیشانی کو بوسہ دینا, لیکن یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دین کے حدود کو پہچاننے والے. کہہ سکتے تھے کہ نہیں تو کافر مشرک ہے, میں تیرے پیشانی پر کیوں بوسہ دوں, میں تو ویسے دعا مانگتا آیا ہوں کہ مجھے موت آئے شہادت آئے. نہیں, اللہ کے حدود کے آگے رک جانے والے. حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گلے پر تلوار رکھ کر سینے پر ریوالور رکھ کر یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ, کفر کا کلمہ زبان سے نکال دو, تو اس وقت میں کفر کا کلمہ زبان سے نکالنا جائز ہو جاتا ہے. کلمہ کفر زبان سے نکال جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو جائز تو ہو جاتا ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے اور جان دے دیں, افضل یہ اگر کہ جائز ہو گیا. تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ کافر ہو جاؤ تو اس وقت میں افضل راستہ یہ تھا کہ جان دے دے انسان اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے. لیکن ساتھ ہی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں مجبور کرے کسی گناہ کے ارتکاب پر, کفر کرنے کیا شراب پیو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا, شوگر کھاؤ تمہیں قتل کرنا تمہیں قتل کر دوں گا, اس وقت میں گناہ کا ارتکاب واجب ہو جاتا ہے. اس وقت میں گناہ کو نہ کرنا یہ جائز نہیں, حرام ہے. اپنی جان کو بچانے کے لیے جان کا حق یہ ہے, نفس کا حق یہ ہے جو اس کو بچائے اور اس گناہ کا ارتکاب کر, اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہو. تو یہ مسئلہ ہے. جب وہ کہا تھا تو افضل راستہ یہ تھا کہ جان دے دیتے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالتے. نہیں نکالا. جب کہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے, تو کافر کی تعظیم اور اس کے پیشانے پر بوسہ دینا یہ کفر نہیں گناہ. تو اب شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ اس بات کو مان لیا جائے. اب اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کر اور اپنی جانوں کو اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے. اس وقت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں چلو یہ منظور, تمہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا, میں بھی دوں گا, میرے ساتھی بھی دیں گے, اور پھر میں تم آزاد کروں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, یہ دین نام ہے حدود کو پہچاننے کا. یہ نہیں کہ ایک جذبہ ایک مرتبہ آ گیا تو آپ دوسرے پہلو نظروں سے اوجھل ہو گئے. جو جذبہ آ گیا میں جان دینی ہے اللہ کے نام پر, اللہ کی راہ میں جان دینی. تو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے چاہے شریعت کے حکم کے مطابق جان دے, چاہے بغیر شریعت کے حکم کے مطابق جان دے, جان دینے کے پیچھے بڑھ جایا نہیں. جان بھی دینی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق دینی ہے, اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دینی. حکم یہ ہے کہ اب جان نہ دو تو اب یہ جان قیمتی ہے. وہی جان جس کو کہہ رہے تھے کہ زخموں سے چور ہو جائے, وہی جان قیمتی ہے اس واسطے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بچاؤ اس جان. تو بوسہ دیا اور صاحب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب بوسہ دے, سب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پھر سارے لشکر کو بچا لایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو جب عبداللہ بن حذافہ اپنے لشکر کو لے کر آ رہے تھے تو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی جمعیت لے کر استقبال کے لیے باہر نکلے عبداللہ بن حذافہ. اور جب لشکر پہنچا تو فاروق اعظم نے عبداللہ بن حذافہ اور ان میں سے ایک ایک کے ساتھ ایک ایک ساتھی کی پریشانی پر خود بوسہ دیا کہ تم نے یہ کام شریعت کی اتباع میں کیا, شریعت کے حکم کے مطابق کیا, میں تمہاری پریشانی کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے لا الہ الا اللہ توحید, کہ جہاں حکم آ گیا تو جان کی بھی پرواہ نہیں, جہاں حکم آ گیا اتنا شوق لگا ہوا ہے شہادت کا, اللہ کے راستے میں شہادت کا شوق اتنا لگا ہوا ہے کہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہر نماز میں کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن شہادت کا موقع آیا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑ دیا کہ نہیں اب جان کی حفاظت کرنا. یہ ہے توحید, اس کا نام ہے توحید. لا الہ الا اللہ میں زبان سے کہہ دینا نہیں ہے بلکہ یہ اقرار ہے, یہ عہد ہے اس بات کا کہ عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کی, عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کی, محبت کسی کی نہیں سوائے اللہ کی. کیا مانا کہ اور جس سے بھی محبت ہے مخلوق میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے. ماں باپ سے محبت کرو اللہ کا حکم ہے, اس وقت محبت بھی کرے. لیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں تعارض ہو جائے تو ترجیح اللہ کی محبت ہے. بیوی سے شوہر سے محبت اللہ کے لیے ہے, جہاں اس میں اور اللہ کی محبت میں تعارض ہو جائے تو اللہ کی محبت غالب. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی قابل اطاعت. اس لیے فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ, یہ ہے سارے ایمان کے شعبوں میں افضل ترین شعبہ. اور اسی لیے کیونکہ یہ کلمہ اس عظیم اقرار اور وعدے اور عہد کا ایک عہد کی علامت ہے, اس واسطے کہا گیا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں, اس واسطے کہ یہ اتنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے, اس واسطے تمام ذکر میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے. اور یہ مقام جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل میں یہ بات جم جائے, بیٹھ جائے, جاگزین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل اطاعت نہیں, یہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دل میں جمع دیتے ہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب آدمی کثرت سے زبان پر یہ ذکر کرے گا تو اس کی کیفیت دل کے اندر منتقل ہوگی انشاءاللہ, اس کا نور, اس کی برکات قلب کے اندر منتقل ہوگی اور پھر وہ قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا رنگ اپنے دل کے اندر اپنا لے گا. اور جس دن یہ رنگ آ گیا, اللہ تعالیٰ کا فرما دے ہم سب کو, جس دن یہ توحید کا رنگ دل میں, دماغ میں, اعضا میں, جوارے میں سما گیا, اس دن یاد رکھو کوئی دنیا کی کوئی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے آگے ہیچ نظر آئے گا, جس دن اللہ تعالیٰ یہ رنگ فرما دے. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کی اول ایمان کا شعبہ فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ. اور راستہ اس کا یہ ہے کہ آدمی سوچتا رہے اس بات کو اور کثرت سے ذکر کرتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے بھی عادت ڈالے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہتے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا تقریباً تکیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرنے کے دوران بھی بیچ میں کہیں رک گیا تو لا الہ الا اللہ کثرت سے زبان پر جاری رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, زبان جو ہے اس کو بھی بے حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے کہ زبان سے کلمہ نکل رہا ہے, یہ بے حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے. اسی کی برکت, یہ پہلی سیڑھی ہے دل کو درست کرنے. تو زبان کے اوپر اگر یہ کثرت سے جاری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے رکھتا اس کا رنگ دل کی طرف بھی منتقل فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فکر کرنا. تو ایک شعبہ تو یہ بیان فرمایا, افضل ترین شعبہ قول لا الہ الا اللہ, اور فرمایا ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کا ادنا ترین شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا. کسی راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جس سے اندیشہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, کوئی گندی چیز ہے, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے, اندیشہ ہے تو گزرے گا تو پاؤں پھسل جائے گا, یہ چیزیں راستے سے ہٹا دینا. فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, یہ ادنا ترین شعبہ ہے ایمان کا. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ دین صرف عقیدے اور عبادت کا نام نہیں بلکہ معاشرت کا بھی نام ہے, اور معاشرت کا اصل اصول یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے معاشرت کا اصول جو سارے دین کے اندر کار فرما. جتنا اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے اس کا, یاد رکھیے دوسرے کو تکلیف سے بچانا, اتنا لحاظ رکھا ہے ہر حکم میں, ہر حکم میں, ہر حکم میں. آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے اندر افضل ترین نماز وہ ہے جو سب سے افضل میں پڑھی جائے, پہلی سب میں پڑھی جائے نماز, اس کے اوپر اتنی ترغیب, اتنی تاکید. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی سب میں کیا فضیلت ہے تو لوگ اتنی کثرت سے اس کی طرف دوڑیں کہ قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ رہے. اتنی فضیلت ہے سب سے اول. اور فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, اللہ اور اس کے ملائکہ پہلی صف کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. جو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں, قرآن شریف ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, وہ الفاظ استعمال کیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, پہلی صف کے اوپر اللہ اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے واسطے تین گنا زیادہ دعائیں کرتے تھے اور دوسری صف کے مقابلے میں. تو اتنی زبردست فضیلت ہے پہلی صف کی. لیکن ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے, کہ ایک طرف فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول, اللہ اور اس کے ملائکہ صف اول والوں کے اوپر رحمت کی رحمت پر نازل فرماتے ہیں. ساتھ ہی مگر ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ لیکن اگر پہلی صف میں جانے کے لیے تمہیں اندیشہ ہو کہ پہلی صف کے پہلے سے کھڑے ہوئے کسی آدمی کو تکلیف پہنچے گی, زبردست گھسنے کی کوشش کرو پہلی صف کے اندر, پہلے سے جو آدمی کھڑا ہے اس کو تکلیف پہنچے گی, تو فرمایا اس وقت میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا اور دوسری صف میں کھڑا ہوگا اس کو صف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ملے گا. یا تو اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں صف اول کی, اور یا یہ ہے کہ چھوڑ دو, اب حکم یہ آ گیا کہ صف اول چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اس کو بتا ایک ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا. جمعہ کو فرمایا جلدی جاؤ, جتنی جلدی ہو سکے جاؤ جمعہ کے دن, اور جا کر بہرحال کوشش کرو کہ آگے سے آگے بیٹھو, امام سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی فضیلت زیادہ ہوگی. لیکن حکم ہے کہ گردنیں پلان کر نہ جاؤ, گردنیں پلان کر جاؤ گے جو آگے بیٹھا ہے اس کو تکلیف پہنچے گی. گردنیں پھلان کر جانا یہ منع جمعہ کے دن, حالانکہ آگے بڑھنے کی فضیلت ہے. ایک ایک حکم میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی رعایت رکھتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم سرور دو عالم